بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفخ سور یا سور میں پھونکنے کے حوالے سے گفتگو جاری تھی. گزشتہ جلسے میں عرض کیا کہ 18 آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جن میں نفخ سور سے متعلق گفتگو ہے.
گفتیم که تا چهار نفخ هم گفته شده.
گذشته درس میں یہ بتا دیا کہ نفخ چار یعنی ایک ہے دو ہے تین ہے یا چار ہے چار تک کا قول پایا جاتا ہے.
اما در دو آیه از 18 آیه یک استثناء بود.
ان 18 آیات میں سے دو آیات میں ایک استثناء موجود تھا.
ان استثناء عبارت از الا من شاء اللہ
اور وہ استثناء اس طرح سے تھا کہ سب مر جائیں گے الا من شاء اللہ.
خوب بحث کردیم راجع به این که الا من شاء الله کیانم که نفخ سور در اونها هیچ اثری نداره.
یه بحث کی گئی که یه کون لوگ هن که جو مورد مشیت خداوندی هن اور ان پر نفخ سور کوئی اثر نہیں رکھتا ہے.
مراجعه به قرآن کردیم.
قرآن کی آیات کی روشنی میں گفتگو کی.
از قرآن اینطور استفاده شد که الا من شاء الله که کل حوادث قیامت و برزخ در اونها اثر نمی کند مخلصون است.
قرآن کی آیات نے بتا دیا کہ وہ مورد مشیت خدا واقع ہونے والی ہستیاں کہ جن پر نہ برزخ نہ حوادث قیامت اثر انداز نہیں ہو سکتی ہیں وہ مخلصون ہیں.
خب حالا بخواییم راجع به مخلصون صحبت بکنیم از اون بحث معادمون دور
بشیم. معلوم ہوتا ہے کہ مخلصون کی بحث ابھی باقی ہے. ہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر مخلصون کی بحث کی پیگیری کر لیں تو معاد سے ذرا دور رہیں گے.
خودش نیاز به یک بحث مفصل داره.
جبکہ مخلصون کی بحث ایک مفصل گفتگو کی
منتها
محتاج ہے.
چند تا مشخصه و ممیزه از مخلصون گفت. به طور اجماع
تفصیلی بحث نہیں ہو سکتی تھی لیکن اجمالی طور پر کچھ نشانیاں مخلصون کے حوالے سے بیان کی گئی.
چون وقت اون روز کم بود بعضی از ممیزات رو نگفت
اور ایک جلسے میں یہ سب چیزیں آپ کو بیان کرنی تھی تو ظاہر ہے کہ مخلصون کی وہ تمام خصوصیات اور اوصاف جو بیان ہونی چاہیے تھی وہ بیان نہ ہو پائی.
یکی از اوصاف مخلصون این است که این خیلی نکته که سپاس ناب و حمد اعلا را غیر از اونها کسی انجام نداد و نمیتواند انجام بده.
مخلصون کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو گزشتہ درس میں بیان نہیں ہو گئی یہ ہے کہ خالص ستائش خدا کی اور اعلیٰ درجے کا حمد مخلصون کے علاوہ کسی اور سے ادا ہو یہ ممکن نہیں.
یعنی حمد و سپاس ذات احدیت را کما و حقو مخلصون هستند که انجام میدن.
یعنی حضرت احدیت کی حمد و سپاس اس طرح سے کہ جس طرح سے حمد و سپاس ہونا چاہیے جیسا اس کا حق ہے مخلصون کے علاوہ کسی سے ممکن نہیں ہے.
از کجا میگی؟ صافات آیه 160.
یہ بات صرف ایک تھیوری یا خیال نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی آیت کا محاصل ہے. سورہ صافات میں اس کے بعد آیت نمبر 160.
سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین.
کیا بات ہے، خدا کی ذات بہت پاکیزہ ہے اس سے کہ جو دیگر لوگ اس کی توصیف کرتے ہیں، یعنی ان کی توصیف سے بہت بلندتر ہے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر ان بندگان خدا کی حمد و سپاس کے کہ جو مخلصین ہیں.
این عبارتی که منصوب به مولا امیر المؤمنین
است
ما عرفنا که حق معرفتک مرحوم حاج گلزار هادی سبزواری آمده طور دیگری عبارت بوده و اون اینه ما عبدنا حق و عبادتک و ما عرفنا حق و معرفتک. اون معنا با این آیه قشنگ تطبیق
میکنه. اس آیت میں کیا کہا گیا کہ خدا کی توصیف جو دوسرے لوگ کرتے ہیں اس سے خدا کی ذات بہت پاکیزہ ہے، یعنی اس کی شایان شان توصیف کوئی اور کر نہیں سکتا ہے سوائے مخلصین کے. مخلصین جو حمد اور سپاس ادا کرتے ہیں وہ ان کے شایان شان ہیں. اس آیت کے ساتھ وہ مولا امیر المومنین کی طرف منسوب جو فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا ما عرفناک حق معرفتک یا ما عبدناک حق عبادتک، یہ ہم آہنگ نہیں ہے. اور ہم آہنگ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو، یعنی اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کی معرفت جس طرح حاصل کرنی چاہیے تھی اس طرح حاصل نہیں کی، نفی کا ترجمہ کریں تو نہ ہم آہنگی ہے. لیکن مرحوم ملا ہادی سبزواری رحمت اللہ علیہ نے ایک اور ترجمہ کیا ہے اور وہ فرمایا ما عرفناک حق معرفتک، یعنی ہم نے جو آپ کی معرفت حاصل کی ہے وہ وہی معرفت ہے جو معرفت کا حق کو ادا کرتا ہے. تو یہ ترجمہ اس آیت کے ساتھ ہم آہنگ ہے.
فسبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین.
بس سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، اس آیت سے کیا ہاتھ میں آیا کہ حق سپاس اور حق حمد مخلصین ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی
در جلس یقاب. چون اینا میخوام یادتون باشم، در جلس یقاب دو تا آیه دیگر هم بود که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام و کل شیء هالک الا وجهه. این که وجه الله چیه؟ کیه؟ گفتیم مخلصین هم. اما وجه الله چیه؟ حقیقت وجه الله چیه؟ این نیاز به یک جایی دارد غیر از اینجا و غیر از پاکستان.
گذشته آیت میں مخلصین کا بیان کرتے ہوئے ہم نے بیان کیا کہ کل شد دو آیتیں پیش کی، کل من علیہا فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ آیت اور دوسری آیت کل شیء حالک الا وجهہ، اور یہ آپ کو بتا دیا کہ جو وجہ اللہ ہیں وہی مخلصین ہیں. وجہ اللہ کون ہے، ان افراد کے بارے میں گفتگو ہو گئی، لیکن وجہ اللہ ہی کیا ہے یہ بیان نہیں ہوا.
اگر این باب باز بشه، این باب باب تربیتی داره، منتها نیاز به یک کار عمیق معرفتی داره، باید بمانه. انشاءالله دعا کنید در یک جایی اگر اواخر بحث قیامت شد ممکن ما وجه الله رو اونجا بحثش رو بکنیم انشاءالله.
آقا میں اس ابھی آخری گفتگو سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی وہ جو گزشتہ، اس میں جو فرمایا وہ یہ تھا کہ وجہ اللہ کو بیان کرنے کے لیے یہ ماحول اور یہ جگہ مناسب نہیں ہے. کسی اور ماحول میں، کسی اور جگہ پر اس کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے. پھر ابھی فرمایا کہ انشاءاللہ بحث معاد کے آخر میں اگر ممکن ہو سکے تو اسے بیان کیا جائے گا.
حالا یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج. صیحه زده می شود، یوم الخروج فرا می رسد.
اس آیت کے حوالے سے آقا نے فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس میں ایک سخت آواز، ایک چیخ سنائی دے گی، اور وہ دن یوم خروج ہے. اس دن عالم آخرت میں لوگ خارج ہوں گے اپنی قبروں سے.
خب ما باید برای خروجمون در اون صحنه ببینیم چه وضعیتی به وجود میاد، مقررات و قوانین و ضوابطی که بر تکوین در اینجا حاکمه همونجا هم هست یا نه، مقررات، ضوابط، قواعد، قوانین عالم تکوین در اونجا متغیر و متحول میشه. بحث راحتی است ولی خوب میپسندید.
آن فرمایا که یوم الخروج یوم قیامت ہے، اس یوم الخروج میں خروج کے لیے جو شرائط اور جو قوانین وہاں پر عالم تکوین میں حاکم ہیں، وہ وہی شرائط اور وہی قوانین ہیں جو اس عالم مادہ میں عالم تکوین موجود ہیں، یا ان کے علاوہ کچھ اور شرائط اور کچھ اور قوانین ہیں وہاں کے؟ یعنی اس عالم کے تکوینی قوانین اس عالم کے تکوینی قوانین کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، وہی ہیں یا کچھ اور ہیں؟ اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے
بحث خوبی ہے،
پسند بھی آئے گی.
منتها این بحث کلاس ابتدایی است. انشاءاللہ در هفته بعد همین بحث رو با یک کلاس دیگر تعقیب خواهیم کرد تا بدانیم دنیا و علوم معرفتی چقدر است، چگونه است.
آن فرمایا کہ اس حوالے سے جو گفتگو آج ہوگی، کہ یعنی تکوینی قوانین قیامت کے وہی قوانین ہیں جو دنیا کے ہیں یا ان کے علاوہ ہیں، اس حوالے سے جو گفتگو ہوگی، آج کی گفتگو ابتدائی کلاس کی گفتگو ہے. اسی کو ذرا اپر کلاس میں لے جا کر ہم آئندہ ہفتے کو پیش کریں گے کسی اور جہت سے.
یہ کلاس دیگر خواہیم ان رو حفظ. فعلا این رو بندار یه مقدمه، یک کلاس مقدمی میگیم تا بعد ببینیم اونجا باید چه بگیم.
فیلحال ایک مقدمه کی شکل میں اور ایک ابتدائی کلاس کے لئے مقدمی جو گفتگو کی جاتی ہے، تمہیدی گفتگو کی جاتی ہے، اس طرح کی گفتگو آج کریں گے. پھر دیکھیں گے کہ اس کلاس میں ہم کس سطح پر پیش کر سکتے ہیں.
خب ما گفتیم یک صیحه اماته داریم، یک صیحه احیا.
گذشتہ درسوں میں بیان ہوا کہ دو آوازیں ہیں، دو چیخیں ہیں، دو شدید آوازیں ہیں، کہ ایک آواز کے نتیجے میں نفوس مر جائیں گے اور دوسری آواز کے نتیجے میں مرے ہوئے جلا اٹھیں گے، جی اٹھیں گے.
این مردن غیرت مردن ماس و انتقال ماس و اون عالم خاطی نکنید.
یہ جو اچھا اس نقطے پر خوب غور کریں، یہ جو مرنا ہے یہ وہ والی موت نہیں ہے کہ حضرت عزرائیل ہماری قبض روح کر کے ہمیں مثلا برزخ میں لے جاتا ہے، یہ وہ والی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مرنا ہے
پہلے،
اس لیے وہ برزخ میں ہیں وہ بھی مر جائیں گے نا، تو وہ کوئی اور قسم کی موت ہے.
یعنی صحیح کدرون صحیح برزخیان ملکوتیان جبروتیان وحوش چرنده پرنده ملائکت الله حاملان عرش همه میمیرند، نه این مردن انتقالی. خوب گوش کنید، رو
یه جو حضرت عزرائیل کے ذریعے سے جو قبض روح ہو جاتا ہے اس میں تو انسان یہاں سے منتقل ہو کے عالم برزخ میں ہے، لیکن اس سیاح کے نتیجے میں جو موت ہے وہ ایسی ہے کہ ملکی حیات، ملکوتی حیات، جبروتی حیات، پرندے چرندے فرشتے حاملان عرش برزخ میں موجود لوگ سب کے لیے موت ہے.
حالا این چه موتیه باید به موجود تجربه کنی؟
یہ کس طرح کی موت ہے اس کی حقیقت کو اس جگہ پہ بیٹھ کے تو انسان درک نہیں کر سکتا، جب وہ حالت پیدا ہوگی سامنے آئے گا تو انسان سمجھے گا کہ وہ کیا چیز ہے.
این با فهم ماها فعلا جور در نمیاد، نمیتونیم بفهمیم
اس موت کی حقیقت کو، ابھی ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں.
آیا این موت مثل اون موت ہے کہ ما یک بار تجربه کردیم در این عالم؟ این چه موتی است که در عالم برزخ به سراغ ما میاد؟
یہ موت وہ ملک الموت نے جو قبض روح کیا تھا وہ والی موت نہیں ہے، اس کا تجربہ تو ہمیں ہو چکا ہے. یہ کوئی اور طرح کی موت ہے کہ جو عالم برزخ میں موجود بھی مر جائیں گے.
اینجا خوب گوش کنید، شنیدن از اوصاف موجود زنده. ما در برزخ حیات داریم میشنویم، اما در اون صیحه اماته دیگه اونم از همون گرفته میشه، از چگونه ما میشنویم؟
ایک سوال اٹھا رہے ہیں، اس پر غور کریں گے تو اگلی گفتگو سمجھ میں آئے گی. وہ سوال یہ ہے کہ بتا دیا گیا کہ اس چیخ کے نتیجے میں جو موت واقع ہوگی وہ اس موت سے علاوہ ہے جو ملک الموت کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے. اس موت میں کیا تمام آثار حیات منعدم ہوں گے؟ از جملہ آثار حیات میں سے ایک یہ ہے کہ سننا اثر حیات ہے. اگر اس چیخ کے نتیجے میں انسان کاملا مر جاتا ہے اور سننے کی صلاحیت اس سے ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ دوسری چیخ کو کیسے سنے گا؟
شاید بتوان گفت کہ بله همین طوره، اما این صحیح کلمت الاحیاء، خوب گوش کنید، این رو بعد در هفته آینده انشاءالله بهش کار داریم.
ہاں آن شاید کے ساتھ یہ لفظ فرمایا کہ شاید یہ کہا جائے کہ یہ مرنے والے تو کاملا ہی مر گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان میں شنوائی کی قوت باقی ہو اور اس چیخ دہون کو انہوں نے سنا ہو، نہ ایسا نہیں ہے، یہ نہیں سنیں گے، لیکن وہ دوسری چیخ کلمہ یہ احیاء ہے، یعنی جلانے کا ذریعہ کلمہ ہے، مردے اس کلمے کے ذریعے سے جی اٹھیں گے، نہ ان کے سن کے اٹھیں گے، سن کے مثلاً اس کا لبے کہہ کے چلے جائیں گے، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جی اٹھیں گے اس سے.
فرمان حیات میدهد موجود زنده، موجود مرده، کلمه حیات به او الغا میشود، او زنده میشود.
حکم حیات انہیں دی جا رہی ہے، یہ دوسری جو چیخ ہے، یہ دوسرا صیحہ، یہ حکم حیات ہے ان لوگوں کے لئے جو مر گئے ہیں کاملا. مرے ہوئوں کو یہ کلمہ یہ احیاء واصل ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں ان میں زندگی پیدا ہو جائے گی.
کلمہ احیاء زندہ شدن شنیدن در یک آن اتفاق میفته، تقدم و تأخر رتبی است.
اس جملے پر بھی خوب غور کریں، بالکل ایسا لگ رہا ہے بہت ضروری بحث کر رہے ہیں آپ. کہہ رہے ہیں کہ کلمہ احیاء کا ان کے پاس پہنچنا، یہ وہی چیز ہے، کلمہ احیاء کا ان کے پاس پہنچنا اور سننا اور جی اٹھنا، یہ ایک ساتھ ہوں گے. یہ تین چیزیں، کلمہ احیاء کا پہنچنا، سننا، اٹھنا، تقدم تاخر نہیں ہے، ایک ساتھ یہ محقق ہو جائے گا.
یادتون باشه این که فرض کنید میشنوید خدا گفت ان یقول اذا اراد الله بشیء ان یقول له کن فیکون. خدا حرف نمیزنه که، خدا لب و لهجه نداره که، صرف بر اراده و تحقق با هم. این هم همینه،
جس طرح سے اس آیت میں جب خدا کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کن کہتا ہے، فیکون وہ ہو جاتا ہے، جس طرح سے وہاں پر کوئی تقدم اور تاخر نہیں ہے، پہلے خدا ہی ارادہ کرے پھر کن کہے پھر وہ یکون ہو جائے، ایسا نہیں ہے. جب چاہا ہو گیا، یعنی چاہنے کے ساتھ ہو جانا کوئی تقدم و تاخر نہیں ہے، اسی طرح یہاں پر بھی جب کلمہ احیاء پہنچ جائے گا سنیں گے اٹھیں گے ایک ساتھ.
این کن فیکون که گفته میشه برای اینکه من و تو بفهمیم، وگرنه اونجا صرف بر اراده.
یہ جو کن فیکون کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ چونکہ ہماری ذہنیتیں اس طرح کی ہیں کہ ہم اس کے عادی ہیں، لہذا ہمیں بتانے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ وہاں پر تو صرف ارادہ ہے، ارادہ یہ خدا اور اس کا ہونا، ارادہ اور مراد میں کوئی فاصلہ نہیں ہے.
پس یوم یسمعون کلمت الاحیاء ذلک یوم الخروج.
بله، که وہ قیامت ایسا دن ہوگا کہ کلمہ احیاء ان تک پہنچے گا، سنیں گے اور اٹھیں گے.
یعنی باش، زندہ شو، زندہ شود.
یہ ایسا ہی ہے جیسے کن فیکون، اسی طرح سے خدا کہے گا زندہ ہو جاؤ، اٹھے گا.
یہ حرف دیگر زدی، گفتیم جہان تیرے و تاریک میشه، خورشید نورش از دست میده، ستاره ها فرو میریزن.
گذشته درس میں یہ باتیں ہو چکی، گذشته سے گذشته میں بہت پہلے، بلکہ چھٹیوں سے پہلے، ہاں، کہ دنیا تاریک ہو جائے گی، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے ٹکرا جائیں گے، گر جائیں گے،
کوہ متلاشی میشه،
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے،
دریاها آتش میگیرن و سجرت البحار میشن،
اور دریاؤں کو آگ لگے گی،
زد بحار و سجرت، اہل زمین و آسمان همه میمیرن،
اور ایسے میں جو موجودات ہیں سب کی زندگی ختم ہو جائے گی،
و دنیا و عمرش پایان میپذیرن،
دنیا اور دنیا کی عمر ختم ہو جائے گی.
مقررات تکوینی این عالم هم تمام میشه. تمام.
خوب غور کریں، جب یہ سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، سورج ختم، چاند ختم، ستارے ختم، دریا ختم، پہاڑ ختم، تو جو نظام اس عالم کا، نظام تکوینی قائم تھا، وہ نظام ختم. پس وہ نظام تکوینی تو ابھی باقی نہیں ہے.
این انسان هایی که میان به محشر، اینا چیز محسوسی میبینن که از اونسی ندارن، بای زمین حرف میزنه، پوست دست حرف میزنه، گوش حرف میزنه، دهن حرف میزنه، عجب بساطی، ذره ذره آدم، آدم در اون آدم حرف میزنن، آتش نمومد حیات درخت در درون آتش میروید. وای چه
جو نظام یہاں کا تھا، اس نظام کے مطابق یہ کھالے بولتی تو نہیں ہیں، ہڈیاں، ہاتھ پیر، ذرات عالم، یہ بولتے تو نہیں ہیں. یہاں پر آگ زندگی کو ختم کرتی ہے، وہاں جب وہ دیکھیں گے کہ ذرہ ذرہ بول رہا ہے، ہاتھ بول رہے ہیں، کھال بول رہے ہیں، کان بول رہے ہیں، زبان کے اجزاء بول رہے ہیں، اور یہاں پر آگ حیات کو ختم کرتی ہے، وہاں آگ کے اندر درخت اگ رہے ہیں. یعنی حیات واقعی ہے،
تو
جب یہ چیزیں دیکھیں گے تو حیرت سے انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہیں گی، یہ کون سا نظام ہے؟
ان انسان ہائی کے با کلمت الاحیا با خواستن مدارک یوم الخلود مواجه میشن با این مقررات، ضوابط، قوانینی که اصلا باش پانسا دارن. در اون عالم ضوابط چیز دیگری بوده.
یہ انسان جو کلمت الاحیاء کے ذریعے سے جی اٹھا ہے، یہ عالم مادہ کے قوانین طبیعت سے آشنا تھا، وہاں کے قوانین تکوینی سے آشنا تھا، اور جب اس عالم میں دیکھا کچھ اور قوانین حاکم ہیں تو اس کے لیے حیرت آور ہو جائے گی. وہ جن قوانین سے مانوس تھا وہ قوانین وہاں نہیں ہے، کچھ اور قوانین ہیں.
درخت شعور داره، سنگ شکر میزنه، وای 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 چه بزاقتی.
وہاں جا کے دیکھے گا کہ تمام چیزیں شعور رکھتی ہیں، پتھر شعور رکھتے ہیں، مٹی شعور رکھتی ہے، ذرات بول رہے ہیں.
کوتاہ فکرانی کہ با قواعد و ضوابط و ضوابط تکمینی این عالم آشنا هستن نمیتونن رو بپذیرن.
وہ کوتاہ فکر لوگ کے جنہوں نے اس عالم کے قوانین کو ہی حقیقت سمجھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ جب وہاں پر ایک نئے نظام کو دیکھیں گے، نئے قوانین کو دیکھیں گے، نئے شرائط کو دیکھیں گے تو ان کے لیے ناقابل ادراک ہوگا. وہ
بعض انکار میکنه،
کچھ لوگ تو انکار کریں گے یہ سب حقیقت نہیں ہے.
میگه آقا مگه میشه خاصیت آتش اینه بسوزونه چجور تبدیل میشه؟
ہاں جب لوگوں کے سامنے ہم کہتے ہیں کہ قیامت میں آگ ممد حیات ہے، زندگی بخش ہے، تو کسی کے سمجھ میں نہیں آتی ہے. بعض لوگ انکار کرتے ہیں، مگر کیسے ممکن ہے کہ آگ زندگی دے دے؟
لیکن ان آیات چی هستن بابا؟ فتقول جهنم هل امتلأت فتقول هم بالقلب المزید. با جهنم حرف میزنی سیر شدی یا نمیگه بادم از بیاد؟ میگن اگه میشه.
بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہی ہے کہ جو آیت ہے کہ جہنم سے کہا جائے گا کہ کیا پیٹ بھرا، تو کہے گا نہیں ابھی پیٹ بھرا نہیں، کچھ اور ہے تو لاؤ. تو کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ جہنم جو کہ ایک جگہ ہے اس میں آگ ہے اور یہ آگ سے آواز آئے اور وہ شعور رکھے، پہلے تو حل انطلاطا کو سمجھے پھر اس کے بعد جواب دے دے اور بولے، یہ کیسے ممکن ہے؟
ایک در روایات هست جنت مشتاق به سلمانه، ما خیال میکنیم یه تعارفه. نه مثلا چیز دیگری است بابا.
یہ جو روایت میں ہے کہ جنت سلمان کا مشتاق ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایسے تعارفی کلمہ ہے، کوئی واقعیت نہیں ہے یا مثلا زبان حال ہے. نہ بابا ایسا نہیں ہے، واقعا جنت مشتاق ہے، اشتیاق ظاہر کرے گی جنت.
حالا اینا فاہم گفتا چون مسئله اون عالم بقدر باید باز بشه. آخه ما ببینیم چه خبر اون عالم.
بحث معاد کر رہے ہیں اور یہ معاد یہاں تک پہنچی ہے کہ انقراض عالم کے بعد معاد میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہاں کے شرائط اور قوانین اور وہاں کے شرائط اور قوانین، ان سے کچھ آگاہی ہونی چاہیے.
خب یکی یکی شروع میکنیم ببینیم به کجا میرسیم.
ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں.
شکم خاک، اندرون خاک، رحم تولید یا تکامل دانه هست، هسته هست و مسائل دیگر.
اس عالم میں، عالم مادہ میں یا عالم طبیعت میں، مٹی کی گود میں اور مٹی کے پیٹ میں، مٹی کے اندر جب کوئی دانہ ڈالا جاتا ہے، کہ جب کوئی بیج بوئی جاتی ہے تو وہ پروان چڑھتی ہے، وہ بیج یا وہ دانہ پروان چڑھتا ہے مٹی کے اندر، پس مٹی اس بیج کو زندگی دے رہی ہے.
این زمین به منزله رحم مادر است برای انسان.
جیسے انسانیت کی بیج رحم مادر میں پڑ جاتی ہے، تو وہاں پر رحم مادر میں یہ بیج پروان چڑھتی ہے، اسی طرح سے یہ دانہ جب زمین میں پڑ جاتا ہے تو وہ رحم زمین میں وہ دانہ پروان چڑھتا ہے.
یک گندم، یک جو، یک برنج، تا آخر یک حلو، یک خرما، یک نمیدونم گردو تا آخر.
آپ کسی دانے کو ڈالیں، مثلا گندم کا دانہ، جو کا دانہ، چاول کا دانہ زمین میں، یا کسی بیج کو ڈال دیں، آم کی بیج، اخروٹ کی بیج،
یعنی اگر حصے یا دانے در درون خاک قرار گرے، شرایط طبیعی مناسب هم موجود بود، این شروع به تکامل میکنه در رحم خاک.
اگر کوئی دانہ مٹی کے رحم میں چلا جائے اور اس دانے کے پروان چڑھنے کے لیے جو شرائط خدا نے رکھی ہیں، وہ شرائط اگر اسے فراہم ہو تو وہ دانہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے.
این میزان خلقت و تولید در دانه و هسته،
یہ کسی بیج میں یا کسی دانے میں تخلیق کو آگے بڑھانے کی صلاحیتیں خدا نے رکھی ہیں. اس طرح سے
تدریجا مدارج کمال رو طی میکنه،
یہ زمین میں پھیل جائے، اس کے بعد وہاں سے نرم کمبل کی شکل میں اگنا شروع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ قد بڑھاتا جاتا ہے.
چند ماہ طول میکشه تا سر از خاک در میاره، بگه بنده هستم.
کچھ مہینوں کے بعد زمین کی سطح کو تو یعنی شکافتہ کر کے یہ کمپل باہر نکلتا ہے اور اپنے وجود کا اعلان کرتا ہے کہ میں ہوں.
انسان ہم تکبرش ہمچنین است، منطقہ نہ در دل خاک در رحم مادر.
انسان کا تکون جسمانی بھی اسی طرح سے ہے کہ اس کا وجود جسمانی اسی طرح سے ہے، منتہا مٹی میں نہیں بلکہ شکم مادر
میں.
یہ بھی اپنے تکاملی سفر کو طے کرتا ہے. مدفعے سے علاقہ، علاقہ سے مضغہ، مضغہ کے بعد ہڈیاں پیدا ہونا، ہڈیوں کے اوپر گوشت کا چڑھنا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا کامل ہونا، پھر وہ جنین بن کے دنیا میں آنا.
حالا اگر بماند دیگه این چا اینجا، پس ببینید نظام خلقتی در تکوین در اینجا تدرج داره، باید تکامل کنه، باید از مواهب طبیعی که در درون خاک استفاده کنه، باید از مواهبی که در میوه و سبزی و اینا از مادر استفاده کنه تا این به کمال برسه.
یه نظام طبیعت ہے، یہ نظام مادہ ہے کہ اس میں کوئی دانہ جب زمین میں پڑ جاتا ہے یا کوئی نطفہ جب رحم مادر میں چلا جاتا ہے تو وہ دانہ وہاں کے مواہب سے استفادہ کرے اور آگے بڑھے، بڑھتا رہے اور اس زمین کو بھی اس دانے کو پروان چڑھانے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ اسے میسر ہوتی رہے، انرجی اسے ملتی رہے، پانی اسے ملتا رہے، ماں کو بھی مثلا غذا مسلسل مل جائے اور وہ فروٹ سے فائدہ اٹھائے، یہ چیزیں اسے ملے تاکہ یہ تبدیل ہو جائے اس بچے کے غذا میں اور یہ آہستہ آہستہ بڑھ جائے.
پس خاک به منزله رحم است برای حبوبات، نباتات، میوه ها، سبزی ها، و رحم مادر رحم است برای انسان. اینجا
پس مٹی رحم مادر کی طرح سے ہے دانوں کے لیے، بیج کے لیے، سبزیجات کے لیے، درختوں کے لیے، اور رحم مادر زمین کی طرح سے ہے انسانوں کے لیے.
در قیامت این قانون عوض میشه.
اور فرمایا آپ نے، یہاں آپ ایک اور نقطے کو بھی جو آغا نے فرمایا تھا شاید میرے گزشتہ بیان میں مس ہو گیا، وہ یہ کہ تدریجن یہاں آگے بڑھتا ہے، وہ دانہ بھی اور یہ بچہ بھی، تدریجن آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے. قیامت میں یہ والا سسٹم رائج نہیں ہے.
قانون تکوین انسان که از چه شروع میشد به کجا ختم میشد در رحم مادر به کلی عوض میشه. میشه چی؟ خاک و زمین به میشود به منزله رحم مادر و این انسان در زمین متولد میشه.
اور کیا اپنے اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر انسان کی پرورش یعنی انسان کے آغاز نطفے سے ہوئی اور وہ جنین بن کے دنیا میں آیا. کہاں ایسا ہوا؟ رحم مادر میں. کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ زمین میں کوئی بچہ پلا ہو, یعنی رحم زمین میں کوئی پلا ہو آپ کو نظر نہیں آئے گا. قیامت میں ایسا ہے, رحم زمین میں وہ پلے گا اور اٹھے گا اور قائم بھی نہیں لگے گا.
یعنی شکم زمین جایگزین رحم مادر می شود.
زمین کی رحم انسان کی پیدائشگاہ ہو جائے.
حالا تمام انسانایی که در طول تاریخ به دنیا آمدن و رفتن,
اچھا تمام وہ انسان کہ جو از ابتدائی عالم اس کرے ارض کے اوپر انسان پیدا ہوئے ہیں تا انتہا تک, وہ تمام انسان
کہ به دنیا آمدن و مرده ہیں,
بلے جو پیدا ہوئے ہمارے ہیں
در رحم مادر بودن, به دنیا آمدن, زیست کردن, مردن, دفن شدن. درست؟ حالا ببین چقدر جمعیته و به تدریج هم اینطور شده, نسلی بعد نسل, نسلی بعد نسل, چون همه جهان که گنجایی همه انسان ها رو در یک حال ندارد.
یه تمام انسان ایک ساتھ دنیا میں تو نہیں آئے ہیں بلکہ تدریجن آئے ہیں. ایک نسل آئی ہے پھر وہ مر گئے ہیں, دوسری نسل آئی ہے پھر وہ نسل چلی گئی, پھر تیسری نسل آئی وہ چلی گئی, پھر چوتھی نسل. تو یہ نسل بعد نسل انسان پیدا ہوتے رہے. اور کہاں بنے؟ یہ رحم مادر میں. رحم مادر میں بنتے گئے, دنیا میں آتے رہے, یہاں سے مر کے عالم برزخ کی طرف جاتے رہے, اور یہ سلسلہ رہا یہاں پر.
درست. همه این مخلوقات انسان ها که به دنیا آمدند و رفتند و مردند و خاک شدند, همه اینها رحمادری دارند به نام زمین. در درون این مادر رحم وجود دارد که درون اون یک مرتبه تولیدی این زمین می شود همه انسان هایی که اول تا آخر بودند.
یہ انسان کے جو اس دنیا میں عالم مادہ میں تھا تو اس کی پرورشگاہ رحم مادر تھی اور تدریجن یہ آتے رہے تھے. یہ تمام انسان جو از اول تخلیق بشر تا انتہائی بشر تک جتنے بھی اس زمین پر آئے ہیں تدریجن, یہ سب رحم زمین میں جگہ پائیں گے اور رحم زمین سے ایک مرتبہ اٹھیں گے قیامت میں, پیدا ہو جائیں گے اچانک.
یک مرتبه همه به مشیت الهی. خب آقا در این دنیا اون وقتی که یه بچه به دنیا میاد اول خب آنچنانه یه راه رفتن یاد میگیره, بعد قوی میشه, جوان میشه, بعد پیر میشه. وضعیت انسان در اونجا چگونه است؟ این چنینه یا نه؟ میگیم نه.
اچھا پیدائش کے حوالے سے تو کسی حد تک گفتگو سمجھ میں آئی ہوگی کہ جہاں اس عالم کا نظام کیا ہے وہاں کا نظام کیا ہے. ابھی یہ پیدائش کے بعد اس دنیا میں انسان تدریجاً اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں. اس نے سب سے پہلے پیدا دنیا میں آنے کے بعد روشنی کو دیکھنا شروع کیا یا سننا شروع کیا, پھر روشنی کو دیکھنا شروع کیا, پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا, پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا, پھر اس کے بعد اس کی قوت میں اضافہ ہوتا گیا, پھر جناب اس کے ادراکات بڑھتے رہے, صلاحیتیں بڑھتی رہیں, آہستہ آہستہ وہ نوجوان ہوا, جوان ہوا, پھر اس کی صلاحیتیں کم ہونا شروع ہو گئی, بڑھاپے میں آیا, آہستہ آہستہ مر گیا. کیا قیامت پہ بھی ایسا ہے؟
خاصیت قیامت درش تدریج نیست. همه انسان های قوی وارد محکم میشن. ما دیگه اون دوران از طفولیت تا جوانی, از جوانی تا پیری رو اصلا نداری در اون عالم. یادتون باشه
یه تدریج جو طفولیت سے جوانی تک, جوانی سے بڑھاپے تک جو تدریجم سفر ہوتا ہے اس دنیا میں تھا, یہ وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں ایک مرتبہ رحیم زمین سے یہ انسان دنیا میں آئے گا, پیدا ہو جائے گا یعنی عالم آخرت میں, اور پوری توانائی کے ساتھ آئے گا. وہاں بڑھاپا نہیں ہے, وہاں بچپنا نہیں ہے.
در کما همه در یک قد و قالب, مثل کارخونه ای که یه جنگی میزنه همه مثل
هم که جیسے ایک کارخانہ پروڈکٹ کرتا ہے, مثلا کاریں بناتا ہے یا موبائل بناتا ہے, ایک طرح کے آتے ہیں, اسی طرح وہاں پر سب انسان ایک طرح کے.
وقت ببینید چه میشه, این آیه رو ببینید, فاذا نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون.
اور اس آیت میں ہے کہ جب
بمجرد کلمه احیا زنده میشن با یک وضعیت خاصی, با یه وضعیت الى ربهم دارن حرکت میکنن به طرف او, همه یکسان توانایی دارن.
جیسے ہی کلمہ احیاء ان تک پہنچے گا, وہ اس کلمہ احیاء کے ذریعے سے حیات پائیں گے اور محشر میں حرکت کریں گے.
خوب, اینٹرنیٹ. پس یکی از تفاوت‌های بین این نظام تکوین و اون نظام تکوین این شد که در اون نظام زمین به منزله رحم مادر می شود, تدریج اندر
می شود. پس ایک فرق واضح ہو گیا کہ یہاں پر تدریجن انسان بنتا ہے, وہاں پر رحم مادر میں ایک ساتھ سب انسان باصلاحیت اور توانا ہو کے آئیں گے محشر میں.
تفاوت
دوسرا فرق
این که تکبر انسان و گیاه از یک موجودی است به نام سلول, به نام سلول نسل که در رحم مادر قرار میگیره. سلول نسل این قید رو داشته باشید
که یهان اس عالم میں پودے بھی انسان بھی نباتات بھی حیوانیت رکھنے والی چیزیں بھی ان کے لیے زندگی نسل پیدا کرنے والے سیلز کے ذریعے سے ہے.
سلول نسل
جن کو نسل کی سیلز کہا جاتا ہے.
یا
پودوں کے لیے یہی ہے,
از راہ تغذیه رشد میکنه,
اسے غذا مل جائے تو اس میں رشد پیدا ہو جاتا ہے.
عناصر طبیعی رو میگیره,
اس کی غذائیت بننے والے جو عناصر طبیعت میں ہیں ان عناصر کو حاصل کرتا ہے.
مواد معدنی رو جذب میکنه,
معدنی مواد کو جذب کرتا ہے.
موجبات رشد جسمانی خودش رو فراهم میکنه,
اور اس کے نتیجے میں رشد جسمانی کے اسباب کو فراهم کرتا ہے اپنے لیے.
اینطور
کہ اس کے نتیجے میں رشد حاصل ہو جاتا ہے.
خب پس سلول پس واحد اصلی برای تکون انسان و تکون گیاه چیه؟ یک موجود ذره‌بینی میکروسکوپی است به نام سلول نسل.
پس اس عالم میں حیات پیدا کرنے والی چیز ایک چھوٹا سا ذرہ کہ جسے ان آنکھوں سے دیکھا بھی نہ جا سکے, ایک مثلا خوردبین کے ذریعے سے جسے دیکھا جا سکے, وہ ہے نسل کا سیل, اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے.
آقا اون چیزی که باعث زنده شدن من می شود و کلمه احیا به اون تعلق میگیره اون چیه؟ آیا همین سلوله؟
کیا قیامت میں کلمۃ الاحیاء کے تعلق رکھنے کے بعد جو حیات ملتی ہے وہ حیات کیا اس سلسلے سے ہوگی وہاں پر بھی
موجود سن کے چیئے؟
وہ تو صحیحہ اول میں سیل بھی ختم ہو چکا ہے,
وہ تو مبدل شده فسفر و آروی و آهن و منیزیم و بت آخر.
وہ سل تو مرتے ہی
وہ
تو تبدیل ہو گیا فاسفورس میں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں, یعنی اس زمین کے جو مواد ہیں ان میں تبدیل ہو گیا ہے.
باید اینجا به سراغ امام صادق سلام
الله
از حضرت صادق سوال شده آقا اون ذره‌ای که کلمه تحویل منه ها این کلمه احیا به اون میخوره و اون یه مرتبه میشه همین اون چیه؟
پوچھا گیا کہ آبا مجھے یہ بتا دیں کہ آبا کی تعبیر کے مطابق کہ وہ ذرہ کہ جس سے کلمۃ الاحیاء نے جب تعلق رکھا تو وہ روح زندہ انسان میں تبدیل ہو گیا وہ کیا چیز ہے؟
حضرت صادق از اون تعبیر به تینت فرموده اینجا نکات.
حضرت امام صادق نے فرمایا کہ وہ چیز تینت ہے.
حالا چیه نمیفهمی؟ شیعتنا قلهم من فضل تینت ناو یهزنون لغزن ناو یفرمون لفرعی ناو ما اول باید بیم تینت رو بشنسیم تا این روایت رو درک کنیم. یعنی چه؟ با
تو قیامت میں جو زندگی ملے گی وہ اس زندگی فراہم کرنے والی سیل سے نہیں ہے, تینت سے. تو تینت کیا چیز ہے؟ کبھی کبھی ہم یہ روایت پڑھتے ہیں کہ شیعتنا خلقوا من فاضل تینتنا. ہم اس روایت کو جبھی سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ تینت کو سمجھیں کہ تینت کیا چیز ہے. فاضل تینتنا میں تینت معلوم ہونا چاہیے.
این تینت نقطه اصلی انسان است, هم در این عالم هم در اون عالم. این از هم دیل نمیشه.
تینت انسان کی پیدایش کا جو نقطه اصلی ہے اسے تینت کہا جاتا ہے. وہ نقطه اصلی اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی ایک ہے.
اینو دیگه تو لابراتوار ها نمیشه پیداش کرد.
اس تینت کو کسی لیبورٹری میں کسی تجربہ گاہ میں لے جا کر مثلا تجربے میں لا کے سمجھا نہیں جا سکتا ہے.
این در زیر میکروسکوپ پیداش نمیشه.
یہ کسی میکروسکوپ کے ذریعے سے بھی دیکھا نہیں جا سکتا ہے.
چیکار کنیم؟ نہ زیر میکروسکوپ پیدا میشه نہ قلبی داریم که ماورا این عالم رو ببینه. چیکار باید بکنیم؟
نہ کسی مائکروسکوپ سے اسے دیکھا جا سکتا ہے, نہ کوئی ہمارے پاس ایسا دل ہے کہ جو ماورائے عالم کو دیکھ سکے.
اما ذرہ یہ خاص ہے.
لیکن یہ خاص ذرہ ہے
کہ در آخرت واحد اصلی تکون انسان ہے.
یہ وہ ذرہ ہے کہ آخرت میں انسان کے تکون اور اس کے وجود کا ذریعہ یہی ہے.
حالا عمار ابن موسی آمده خدمت حضرت صادق سلام الله علیه.
عمار ابن موسی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور میں تشریف لائے.
قال السؤال عن المیت. از میت سوال شد.
میت کے بارے میں سوال ہوا, کسی میت خاص نہیں, اصل میت کے بارے میں سوال ہوا.
یا لا جسد ہو, آیا جسدش نابود میشه؟ حالا نعم.
امام سے پوچھا گیا کہ کیا میت کا جسد نابود ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں.
بطوری که حتی لا یبقا له لحم ولا عظم, هیچ ازش نمیمونه.
نه هدی باقی رهده نه موشت. انسان به یه چیزی هیچ خوشی نی رهده خوشی نی
استخان پودر میشه, موشت از بین میره, هیچی نیست. جمجمه نه هیچی نیست, همه پود شده.
زمانه که گذرنه که ساعت ساعت گوشت تو کاملا ختم ہو جائے گا اور ہڈیاں بھی پاؤڈر بن جائیں گی, کچھ نہیں بچے گا.
آقا پس چی آدم میمونه؟ الا طینت التی خلق منها، مگر اون طینتی که این آقا از اون خلق شده. این چیه بابا؟
لیکن وہ طینت باقی رہے گی کہ جس سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، ابتدائی تخلیق.
فطرت بعیده، بعیده، چیز دیگریه. باید گشت پیدا ببینیم پیدا میکنیم یا نه، ببینیم چه میشه.
کوئی کہے فطرت ہے، نہ فطرت ہونا بعید ہے.
وَإِنَّهُ لَا يَبْلَى،
وہ طینت فنا نہیں ہوگا اور وہ بوڑا، یہ کیا کہتے ہیں، پرانا بھی نہیں ہوگا. لا یبلا کے معنی
تبقا فی القبر،
وہ طینت قبر میں باقی رہے گی.
قبر چی معنی کردی؟
برزخ.
باریکالله. اگر اینها رو اونا رو قبلی ها متوجه نمیشه، اینجا میمونید دوی
قبر میں طینت باقی رہے گی. قبر کے معنی کیا ہوئے تھے؟ برزخ. یاد رہے
تبقا فی القبر مستدیره، در حالات مختلفی که برای بدن به وجود میاد او باقی میمونه.
بدن کے لیے جو مختلف حالات پیش آئیں گے ان میں بدن کے باقی اجزاء تو ختم ہو جائیں گے، طینت باقی رہے.
حتی یخلق منها کما خلق اول مره،
یہاں تک کہ اسی طینت سے اس انسان کو دوبارہ خلق کیا جائے گا جیسے کہ اس طینت سے ابتدائی مرتبے میں انسان کو خلق کیا تھا.
بلی ما نمیدونیم طینت چیه،
لیکن ابھی تک ہم نہیں سمجھ پائے طینت کیا ہے.
منتو از کلام معصوم استفاده میشه یک چیزیست، یک چیزیست.
لیکن کلام معصوم سے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ طینت کوئی چیز ہے
که با تحولات جسم متحول نمیشه،
کہ جسم کے لئے جو مختلف حالات پیش آئیں گے ان سے وہ ختم نہیں ہوتا ہے.
در طول زندگی با ما ہم
اور پوری زندگی میں ہمارے ساتھ وہ طینت ہے، مرنے کے بعد بھی ہے.
با متلاشی شدن جسم در قبر با اون متلاشی نمیشه،
اور جسم مٹی میں ملنے کے بعد جب جسم ختم ہو جائے گا تو یہ طینت ختم نہیں ہوگی،
بلکہ میماند تا قیامت،
بلکہ قیامت تک یہ طینت باقی ہے.
درست. مرحوم مجلسی در مرآت العبور خواسته این روایت رو معنا کنه. این راست کشور سختی ها.
مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه نے اپنی کتاب مرآت العقول میں اس روایت کا معنا کیا ہے.
آمده یک حرف زده برای معنا کردن این، گفته این روایت هر کسی آمده برایش حرف نوشته. فرض کنید میرداماد شرح برای اصول کافی داره، دیگری شرح برای اصول کافی داره، مرحوم ملا صدر داره، اون دیزار شعر آی مرحوم مجلسیان داره، هر کسی میاد یه طوری معنا میکنه.
اصول کافی کی شرحیں مختلف لوگوں نے لکھی ہیں، میر داماد نے لکھی ہے، ملا صدرہ نے لکھی ہے اور بہت سو نے لکھی ہیں، تو اس روایت تک، یہ روایت اصل میں اصول کافی میں ہے، اس روایت تک جب پہنچتے ہیں تو ہر کوئی اپنی فهم کے حساب سے اس طینت کی تشریح کر رہا ہے.
کہ ہر کسی از عالمان دینی آمده ان روایت رو با مسلک خودش بنا کرده.
وہ شرح لکھنے والا جس مسلک کا ہوگا، یعنی مسلک کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مسلک وہ فلسفی ہے، کلامی ہے، عرفانی ہے، جس قسم کا رکھ، جس قسم کی ذہنیت اور فکر رکھتا ہے اس حساب سے اس طینت کا ترجمہ اور تشریح کی ہے.
ہر بھائی مرحوم مجلسی رو دیگه من نقل نمی کنم چون حرفای فنی ہے، یہ خود خستتون می کنم بمونه. فقط این بدونید که برای همین کلمه مستدیره و این روایت چقدر چیز نوشته شده.
مرحوم مجلسی نے جو کچھ فرمایا تھا اس کو نقل نہیں کیا، اس پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا آغا نے، اس لیے کہ اس سے ٹائم لگ جائے گا. صرف اتنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ طینت کے حوالے سے بہت سو نے لکھے ہیں از جملہ مرحوم مجلسی مرآت العقول، اور اس میں اس کا معنی اس نے بیان کیا ہے.
مرحوم العراقی یہ کتاب دارے بنام مشکلات العلوم،
درس کتاب بله
آمده روایات مشکله رو شرح داده.
مرحوم نراقی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے مشکلات العلوم. اس کتاب میں روایات میں سے وہ روایتیں کہ جن کا معنی سمجھنا مشکل ہے ان روایات کو انتخاب کیا ہے اور ان کے اوپر شرح لکھی ہے.
مرحوم نراقی فہل علم ہے،
بہت بڑی علمی شخصیت ہے مرحوم نراقی.
درست ایشون آمده در مشکلات العلوم این روایت رو و این کلمه مستدلی رو گرفته برای شرح زده.
انہوں نے بھی اس روایت میں لفظ مستدیرہ اور تینت پر بحث کی ہے
و آمده در مورد این روایت احتمالاتی داده که اگر بخوایم احتمالات مرحوم نراقی رو متعرض بشیم دو سه جلسه طول میکشه.
اگر مرحوم نراقی نے جو کچھ اس روایت کو سمجھنے کے حوالے سے جتنے احتمالات پیش کیے ہیں، ممکنہ معانی پیش کیے ہیں، اگر ہم ان معانی کو ان احتمالات کو چھیڑیں تو دو تین جلسے چاہیے ان کے لیے.
خوب ایشون آمده ایک احتمال در این تینت داده.
نراقی نے ان احتمالات میں سے ایک احتمال تینت کے حوالے سے یہ پیش کیا ہے.
عمل است که مراد ملا با احتمال حرف بزن صفت و محکم نمیگه، میگه محتمل است مراد از تینت هر انسانی ذره ایست از ذرات که در ازل مورد سؤال الهی قرار گرفته.
اونی که مورد سؤال الهی گرفت قرار گرفته کجا؟
کجا؟ الست و برق بکن آرو بنا.
این موندگاره.
مرحوم نراقی نے فرمایا ہے کہ ایک احتمال یہ بھی ہے، پھر یہاں بریکٹ میں آرا نے فرمایا کہ جو بھی دانشور ہوگا وہ اپنی بات پہ آڑ نہیں جاتا ہے، احتمال کی شکل میں بات کرتا ہے. وہ بات ہوتی صحیح ہے لیکن احتمال کی شکل میں. ایک احتمال یہ بھی ہے کہ تینت کہ جس کو ہم آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ وہ ذرہ ہے کہ جس کو خدا نے عالم الست میں مورد خطاب قرار دیا ہے. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جن سے کہا ہے کہ میں تمہارا وہی دینت ہے.
باید تو باشی تا باشی تا مخاطبے میں خطاب بشی.
ہونا چاہیے کہ جس سے خطاب کیا جائے، اگر کچھ ہو ہی نہیں تو خطاب مانا نہیں رکھتا ہے.
میگه تینت اون حقیقتی است که در ازل بوده.
تینت وہ حقیقت ہے کہ جو ازل میں تھی
و مخاطب به این خطاب شده
اور اس خطاب کے لیے مخاطب قرار پائی ہے.
و این خصوصیت هست و هست و هست
اور یہ خصوصیت جو ازل میں مورد خطاب قرار پائی ہے یہ انسان کے ساتھ رہی ہے یہاں تک کہ اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہی ہے.
بر اساس این احتمال،
اس احتمال کے بنا پر
جزء اصلی انسان همین خصوصیت و همین ذرہ.
بس اس احتمال کے بنا پر انسان کی حقیقت یہی ذرہ ہے
و بقیه اجزا به او میپیوندند.
بقیه اجزا اسے ملتے رہے.
درست. بعد این پیوسته ها جدا میشن، میرن دنبال کارشون، ناقص میشه به اون میمونه.
اور جتنے ذرات جتنے اجزا اس کے ساتھ بعد میں ملتے رہے تھے وہ آہستہ آہستہ جدا ہوتے جائیں گے، جدا ہوتے جائیں گے، وہ رہے گا.
درست.
وہ تینت رہے گی.
همون اجزاء نابود شده در قیامت،
مادر جسمانی بخوام درست کنم،
همون اجزاء نابود شده در قیامت به واسطه انسی که با این ذره داشتن میان متصل میشن.
جب کلمت الاحیاء نے اس تینت کو سے تعلق رکھا تو جتنے ذرات اس عالم میں نابود ہوتے گئے تھے وہ ذرات واپس پلٹ جائیں گے اس تینت کی طرف اور یہ وجود دوبارہ مکمل ہو جائے گا.
حالا البته اینجا حرف خیلیه و اون اینکه
میگن هر 7 سال یک بار کل سلولهای فرسوده و این چنین بدن تمام میشه، میره دنبال کاره.
کچھ اشکالات ہیں اور وہ اشکالات اتنا آسان یعنی سوالات ہیں, بہرحال وہ سوالات جو ہیں اتنا آسان بھی نہیں ہیں, کہ کہتے ہیں کہ ہر 7 سال میں انسان کا بدن کلن متغیر ہوتا ہے, اس کے ذرات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں, جلے جاتے ہیں, کچھ اور بن جاتا ہے.
ملیاردہ سیلون از میں میرا
کئی بلین سیلز چھٹ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پھر کوئی اور بن جاتا ہے.
دو مرتبہ سیلول زندہ بھی آتے ہیں,
وہ سیلز گئے پھر نئے زندہ سیلز اس کے ساتھ متصل ہو گئے.
بابا تو خود چل رہے بھی اس طرح چھوڑی بھی کرنی بیزن اللہ,
خود ایک انسان بھی ایک طرح کا رحیم ہے, خود پروڈکشن رکھتا ہے, کچھ چیزیں اس سے چلی جاتی ہیں پھر نئی چیزیں بن جاتی ہیں اس کے اندر. مسلسل کچھ چیزیں ہٹتی ہیں, کچھ چیزیں مل جاتی ہیں.
خود سب رحیمی بابا,
ہمیں دو ہی رحیم نظر آتے ہیں, رحیم مادر اور رحیم خاک. نہ انسان خود بھی رحیم ہے.
خب ببینیم این تبدیل شدن سلول از یک طرف, اما عامل وراثت تبدیل شدن نیست. اون کجاست؟ بله میخوام نزدیک کنم تینت رو. عامل وراثت تبدیل شدن نیست, در خفا در وجود هر کسی هست.
اچھا وراثت کے بارے میں آپ نے سنو, ایک عامل ہے انسان کے وجود کے اندر جو وراثتاً انسان میں منتقل ہوتی ہے,
صفات و خصوصیات اجداد منتقل میشے,
آبا و اجداد کی خصوصیات اور صفات, صفات نفسانی اور فکری اور عقلی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ سب آبا و اجداد سے بچے کو منتقل ہوتے ہیں.
منتا در بعضی به شکل خفا, در بعضی به شکل ظهور.
یہ آثار وراثتی بعض میں بہت واضح اور آشکارا ہیں, بعض میں مخفی ہیں.
یہ مرتبہ 10 نسل گذشته یک آقا به وجود آمده مثل چند دهم قبلش.
10 نسلیں گزرنے کے بعد ایک ایسا انسان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دسویں نسل میں جا کے اپنے جد کی طرح ہے.
عامل وراثت نهفته شده و مخفی.
تو انسان میں ایک مخفی عامل وراثت ہے جو چلتی 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 کہیں نہ کہیں وہ پھر آشکارا ہو کے سامنے آتی ہے.
یہ عامل وراثت در وجود حامل میں,
یہ عامل وراثت انسان کے وجود میں ہے. یہ جتنے بھی سیل چھٹ کے چلے جاتے ہیں عامل وراثت نہیں جاتی, وہ ہے.
اونچی ہے پیدا کنیم این یک عامل وراثت موندگار ہے, اما در مرتبه صدق و اما در مرتبه فعلیت.
عامل وراثت انسان میں باقی ہے یا استعداد کی شکل میں اور بالقوت شکل میں موجود ہے یا بالفعل ہی آشکارا بالفعل ہی نقدن موجود ہے.
در شرایطی که مساعد باشه عامل وراثت خود نمایی مساعد روشن.
شرایط اگر فراهم ہو تو وراثت کا عامل بروز کر جاتا, ظاہر ہو جاتا ہے, لیکن اگر شرائط فراہم نہ ہو تو وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے.
دو چیزیں ہیں, تین ہیں, بس دو چیزیں ہیں, عامل وراثت و
تین. پس ابھی تک ایک چیز نہیں, دو چیزیں باقی رہتی ہیں انسان میں. ایک وہ اصل چیز کی جس سے اس کا وجود متکون ہوا ہے, بن گیا ہے, جس کا نام تینت رکھا, جو مورد خطاب خدا واقع ہوا ہے ازل میں, ایک وہ چیز, ایک عامل وراثت, وہ بلا تغیر ہے, وہ بھی موجود ہے اس میں.
و تینت, تینت هم غیر از عامل وراثت است. خب ولی هر دو باقی هم,
پس عامل وراثت بھی باقی ہے, تینت بھی باقی.
اما عامل وراثت تا دم قبر باقی ہے, تمام میشه.
لیکن عامل وراثت قیامت تک ساتھ نہیں ہے, قبر تک ہے, یعنی عالم برزخ تک. قبر یعنی برزخ, وہاں تک ساتھ ہے, اس کے بعد ختم, وہ بھی ختم ہو گئی.
مال این دنیا است ولیکن تینت مندگار است و منتقل می شود و بعد همون بساط.
لیکن تینت باقی ہے اور وہ اس عالم میں بھی باقی ہے.
چون این تینت هست همه رو جمع میکنه و در محضر عدل الهی حاضر میشه.
و یه تینت چون که باقی هست لہذا جو ذرات اس تینت سے چھٹ کے الگ ہوئے تو ان سب کو جمع کرتا ہے محضر عدل الهی میں حاضر ہو جاتا ہے.
سه تفاوت دیگر این نظام تکوین و اون نظام تکوین.
اس نظام تکوین اور اس نظام تکوین میں ایک اور تفاوت.
در نظام تکوین دنیا،
دنیا کے نظام تکوینی میں
تکون انسان و ولادت انسان از مادر تدریجی ہے.
دنیا میں انسان کی پیدائش اس عالم میں تدریجی ہے.
هر 50-60 سال، 70-80 سال ادهی میرن و ادهی میان به تناوب.
هر 60-70 سال که دوران میں کچھ لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس دنیا میں آتے ہیں.
ادهی میرن، ادهی میان، ادهی میرن.
کچھ لوگ گئے، کچھ لوگ آئے.
منتا بعد از نامه مثل ژاپن یا فلانجا میشه که دنبال زایشگاهی بیشترن، میگن بابا داره پدر در میاد. یه جایم مثل جای دیگه پیدا میشه ماشاءالله و حضور شانس کنم که همینطور بی حساب کتاب.
منتا بعض علاقوں میں جانا زیادہ ہے آنا کم ہے، اور بعض علاقوں میں نا ماشاءاللہ جس سپیڈ کے ساتھ جا رہے ہیں اسی سپیڈ سے آ بھی رہے ہیں.
درست ہے؟ اونجا میگن بابا بذارید، اینجا میگن نذارید.
وہاں بعض علاقوں میں کہتے پیدا ہونے دو، بعض لوگ کہتے نہیں ابھی روکو.
بعض میگن بابا یا اللہ، بعض میگن بابا بس کنید.
تو کہیں پر حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے پیدائش کی، اور کہیں پر حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے پیدائش کی.
بعضی از ما میایم به این روایاتی استدلال کنیم که سند درست نداره. فعلی اللهی به کمون امم یوم القیامه و رو بزر یه اصلا سند نداره.
بعض مولوی حضرات ایک روایت کو پیش کرتے ہیں کہ میں زیادہ پیدا کروں، میں قیامت کے دن دیگر امتوں پر مباہات کروں گا، فخر کروں گا، دیکھو میری امت کتنی ہے. اگرچہ کہ وہ پیدا ہونے والے سخت ہو کے مر بھی جائیں تو میرے لئے مورد مباہات ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اصلا اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے، سند صحیح نہیں ہے.
بابا پیغمبر اکرم از بعضی از مسلمانوں فرار میکنن اونی قیامت
کہ روایت میں ہے، اور یہ سیاست میں بھی ہے کہ کچھ ایسے انسان ہوں گے کہ پیغمبر قیامت میں بھی ان سے بھاگ جائیں گے. کہاں مباحات کی بات ہے؟ کیا ایسے ہی پیدا ہونا کوئی مورد مباحات ہے؟
در این عالم به دنیا آمدن ها رفتن ها تدریجی است.
بہرحال یہ تو بریکٹ کی باتیں تھی، تو اس دنیا میں آنا جانا تدریجن ہے،
ولی در قیامت زنده شدن در ایست همه.
لیکن قیامت میں تدریج نہیں،
خلق اولین آخرین، خلق اولین آخرین در یک مرتبه، در یک سرزمین به پا می بیزن. حالا ببینید چه خبره.
اس کرۂ عرض پہ اولین سے آخرین تک کئی شاید لاکھ سالوں میں جو لوگ پیدا ہوئے اور گئے ہیں وہ ایک ساتھ پیدا ہوں گے قیامت میں.
وقت ببینید چی میشه؟ قانون تولد انسان در قیامت میشه قانون تولد گیاه در این عالم. با یه فرق که باز اون تدریج رو داره، این نداره.
اینجا تدریج داره.
آره.
کہ پس وہاں کا نظام یہاں کے نظام سے فرق ہے، بلکہ وہاں میں انسانوں کی پیدائش کا نظام دنیا میں نباتات کا جو نظام ہو اس کے ساتھ مشابہ ہے. جس طرح سے بہار آتے ہی یہاں زمین سبز ہو جاتی ہے، وہاں پر بھی ایک دم سے انسان سبز ہو جائیں گے. ایک فرق کے ساتھ کہ یہاں پر بہار میں سب جو زمین سبز ہو جاتی ہے، یہ بھی تدریجہ نہیں، وہاں یہ تدریج بھی نہیں ہے.
حالا میخوام چہار تا آیے قرآن براتوں،
چار قرآن کی آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی جائیں.
وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، خداوند بادها را میفرستد و اینا مبشراتن به رحمت حق.
ایک آیت میں اس طرح سے ہے کہ وہ پروردگار، وہ خدا، وہ اللہ وہ ہے کہ جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت دہندہ بنا کر بھیجتا ہے، کہ یہ ہوائیں بشارت دے رہی ہیں کہ رحمت خدا پیچھے بھی جا رہی ہے.
از روی دریای اقیانوس ہند بادها میوزه، ابرها رو میاره، این رحمت الهیه، این رحمت خدا. ما تدبیر نمی کنیم مبدل به نعمت بشه، باید کتک بخوریم. بله، بچه ای که درس میخونه از کلاس میاندازنش بیرون.
که انڈین اوشین سے ہوا اٹھتی ہے، بادل اپنے بادلوں کو اپنے ساتھ لے کر اور ان بادلوں میں پانی ہوتا ہے لے کے چلتی ہے، اور یہ ہوا خبر دے رہی ہوتی ہے کہ رحمت حق میرے پیچھے آ رہی ہے.
الطارد اقلت سحابا ثقالا، در حامل حرکت دهنده ابرهای بارانجاست. سحابا ثقالا این ابرهای بارانجاست،
کہ یہ ہوائیں بارش پیدا کرنے والے بادلوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے چل رہی ہیں.
برچی رحمت ہے، وزش باد، حرکت ابرهای بارانزا، سقنا لبلد میت، بر این که این سرزمین مرده را زنده کند، سیراب کند.
ان تمام چیزوں کو خدا نے کیوں ایسا کیا کہ ہوائیں اٹھیں، بادلوں کو اپنے ساتھ لے لیں، بادلوں میں پانی ہو اور ان کو لے کے یہ ہوائیں چلیں کہاں تک؟ مردہ زمینوں تک.
چجور؟
اور ان مردہ زمینوں کے اوپر بے اذن خدا بارش کو برسائیں.
بارش بھی فانزلنا بحلما، بارش فاخرجنا به من کل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. زنده شدن موتى همین چنینه، دفعی که دفعی،
که پھر ہم نے اس پانی کو برسایا اور اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس سے پھل اور درخت اور پودے پیدا ہو گئے. اس کے بعد آیت میں وہ كذلك النشور، اور نشر اسی طرح سے قیامت میں بھی اسی طرح سے انسان اٹھیں گے جیسے زمین سے یہ چیزیں اگتی ہیں. نخرج الموتا، اسی طرح سے ہم مردوں کو نکالیں گے.
آئیے دو، پس ببینید نظام اونجا اون چنین میشه دیگه، یکی یکی نسل بعد نسل.
پس جس طرح سے یہ پودے بارش کے ساتھ اگتے ہیں اسی طرح سے یہ مرے ہوئے بھی اٹھیں گے.
اللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا، این تثیر سحابا یک بستر علمی برای تولید باران از ابر. ابرها اون وقتی که با هم، چون مختلفن ابرها، مختلفن، اون وقتی که با هم تصادم می کنند
باران.
بله 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 بله. حالا
اچھا اس آیت میں ہے کہ جب یہ بادلیں اٹھتی ہیں اور مختلف بادلیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو اس سے پانی پیدا ہو جاتا ہے. ان بادلوں کو اس آیت میں بھی ہے کہ بلد میت تک ہانک کے ہم لے جاتے ہیں، ہانک کے لے جاتے
ہیں،
اور اس بارش کے ذریعے سے زمین کو حیات دیتے
ہیں.
ہاں، پہلے مری ہوئی تھی، موت کے بعد اسے ہم حیات دیتے ہیں.
كذلك النشور،
نشر انسان بھی اسی طرح سے قیامت میں.
آیه سوم، ہم زود تمام بشن کار دارم. ما نزلنا من السماء ماء بقدر، از آسمان ما آب رو به اندازه میفرستیم.
اس آیت پر بھی بول رہے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا ایک مخصوص مقدار میں، بقدر.
فانشرنا
بهی بلدتن میتا، اونجا کذالک النشور هم میشه.
پھر ہم نے اسی نشور کا لفظ تھا نا یہاں انشرنا ہے، اور ہم نے ایک بلد میت کو نشر کر دیا، نشر کر دیا نا اس کو زندگی بخشی. اسی طرح سے تم خارج کیے جاؤ گے.
آیت چاروں ومن آیاته انک تر الارض خاشعه، میبینی زمین خشک خشک خاشعه یعنی خشک یا بالا،
کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زمین خشک ہے، خاشعہ یعنی خشک.
فیضا انزلنا علیہ الماء اهتز بجنبیہ درمیان،
جب ہم نے پانی برسایا تو وہ خشک زمین میں جنبش پیدا ہو گئی.
و ربت تخمیر میشه،
اور وہ اس میں کیا کہتے ہیں گیلا پن پیدا ہو گیا، گل پیدا ہو گیا.
ان الذی احیاها لمحیی الموتا انه علی کل شیء قدیر. یادتون باشه بین اینجا و اونجا فرقی برام نیست.
کس طرح سے خدا نے مردہ زمین کو زندہ کرنے کی تشبیح مردوں کے اٹھنے کے ساتھ دی، یہاں پر بھی کہ خدا کے لیے اسی طرح ہے جس طرح سے اس مردہ زمین کو خدا زندہ کر دیتا ہے، تم مرے ہوں کو بھی خدا زندہ کرے گا.
اینجا پس ما چهار تا آیه داریم، باب، ابر، بارش، آب، حیات.
چار آیتیں ہیں، ان آیتوں میں ہوا، بادل، بارش اور اس کے نتیجے میں اگنا، ان چیزوں کا تذکرہ ہے.
ہم یہ نوٹ سے برای ان خیزش ان عالمی روایاتی داریم که باران میباره. خوب گوش کنید اینجا نکته الان
که آن کہہ رہے ہیں کہ اس نکتے پر خوب توجہ کریں کہ ہمارے پاس روایات ہیں، ان روایات میں ہے کہ قیامت میں بھی اس چٹیل میدان میں مرے ہوئے انسانوں کو ایک دفعہ زندہ کرنے کے لیے خدا بارش برسائے گا.
حال ان قطاده اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قطادہ نے حضرت نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بین النفختین اربعون، بین نفخه امامت و نفخه یا چهل تا، این رو همین قدر رو بیشتر
تمیز شده بود
اربع.
اس روایت میں پیغمبر سے نقل ہوا ہے کہ نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے درمیان چالیس ہے. چالیس کیا؟ اس کا ذکر نہیں ہے.
فما قال اصحابو فما سألناه عن ذلك، کہا چهل سال، چهل رود، چهل بار چجوره؟ فما سألناه عن ذلك و ما زال، ما سوال نکردیم
که راہ کردیم. قطادہ کہتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا چالیس ہے اور ہم نے پیغمبر سے نہیں پوچھا کہ چالیس کیا، چالیس سال، چالیس مہینے، چالیس دن، چالیس مرتبہ، چالیس کیا، ہم نے پیغمبر سے نہیں پوچھا. بڑے شریف لوگ تھے.
غیر انہم کانو یرون من رائم انہا اربعون سنہ، اما استنباط خودشون این بود کہ پیغمبر بخواد ببرا چہر سال.
کہہ رہے کہ ہم نے اپنے دل میں یہ سمجھا کہ پیغمبر نے چالیس سال فرمایا ہے. پیغمبر نے تو اربعون کہا تھا، اربعون سنہ تو نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے سمجھا یہ.
بعد میں فرمایا قطادہ نقل میکنے کہ فرمود انہو یبعث فی تلک الاربعون یا فی تلک الاربعین مطرون یقال له مطر الحیات.
اس چالیس کے دوران خدا بارش کو برسائے گا، اس بارش کا نام مطر حیات ہے، یعنی زندگی
کی باران حیات. حالا در ہفتے آینده این روایات رو میخوایم معنا کنیم که مطر الحیات چیه؟
باران حیات یا بارش کی زندگی. آئندہ ہفتے میں اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ بارش کی زندگی کی بارش یہ کیا چیز ہے.
آیا اینا مطر اسم یا مبلی ہے؟
باران
برای که میاد بده.
کیا یہ بارش کہ جس کے نتیجے میں حیات حاصل ہو جائے گی یہ بارش خود اس میں المحیی خداوند کے لیے مظہر ہے کہ جو حیات پیدا کر دیتی ہے؟
اینجا میگم اون هفته آینده کلاس بحث اگر ببینم چجور میشه ها خیلی غیر از این کلاس ساده ای امروزه.
آج کی کلاس، آج کا درس ابتدائی تھا، آسان تھا. آئندہ کے لیے انشاءاللہ وضو کر کے آئیں گے آئیون انشاءاللہ العزیز، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ حل ہو جائے گا جتنا بھی مشکل.
یغال لہو مطر الحیات حتی تطیب العرب تحتز و تنبت اجساد الناس.
بارش برسے گی اور اس کے نتیجے میں زمین نرم ہو جائے گی اور گل کی کیفیت ہوگی اور اس سے انسان اٹھیں گے.
ثم ينفق النفقة الثانية روایت رو من کوتاہ کردم فإذا هم قیام ينظرون
پھر اٹھیں گے اور نظارہ گر ہوں گے.
اینجا اینجا یہ روایت دوم از حضرت صادق این روایت رو معنی
میکنه. ایک اور روایت ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، یہ روایت اس قتادہ سے منقول روایت کے لیے شاید شرح اور معنی بھی ہو.
نبی عبداللہ علیہ السلام قائلا اراد اللہ عز و جل ان یبعث الخلق امطر السماء على الارض 40 صباحا فاجتمعت الاوصال و تنبت اللحوم صباحا.
قیامت کے دن خدا 40 صبحوں میں بارش کو برسائے گا، یعنی 40 دن بارش برسائے گا اور اس کے نتیجے میں وجود انسان پیدا ہو جائے گا. اجتماعات اجزاء جو بکھرے ہوئے تھے وہ سب جمع ہو جائیں گے اور گوشت اگے گی اور انسان بن جائے گا.
پس در قیامت بعد این طوره که خاک مادر ماست، ما ذره ای در درون او هستیم، این ذره جمع میکنه اونارو که باید جمع بکنه، یک مرتبه دفعتا واحده فاذا هم قیام ینظرون الی ربهم ینصرون تا آخر آیات.
پس قیامت میں اس بارش کے بعد وہ جو بنیادی ذرہ تھا اس سے جو ذرات بکھر گئے تھے، جڑ گئے تھے، الگ ہوئے تھے، وہ تمام ذرات کو کھینچے گا اپنی طرف اور انسان کا وجود متکفین ہوگا، گوشت بن جائے گا اور اچانک یہ سب انسان ایک ساتھ اٹھیں گے.
چهارمین فرق بین نظام تکوین در این عالم و نظام در تکوین در عالم این است که در این نظام هیچ پایدار و استوار نیست، همه دستخوش تحویل و تعب کنند.
چوتھا فرق اس نظام میں اور اس نظام میں یہ ہے کہ اس عالم میں کوئی چیز کسی چیز کو ثبات و دوام نہیں ہے، ہمیشہ متغیر ہے ہر چیز، جبکہ وہاں پر ثبات
و دوام ہے. بہار و تابستان و زمستان و جوانه میزند، انبه میدهد، فصل انبه تمام میشود، همینطور تحول و تغییر، جوان از بچه از پیر میشود، میمیرد، مریض میشود و مسائل این چیز.
جہاں زمان بھی ایک حالت میں نہیں ہے، موسم بھی ایک حالت میں نہیں ہے، درخت بھی ایک حالت میں نہیں ہے، انسان بھی ایک حالت میں نہیں ہے، کوئی چیز ایک حالت میں نہیں ہے.
جوانی، پیری، مریضی، ضعف، بیحالی، کسلی و طاقت،
عمر کے لحاظ سے بھی یکسانیت نہیں ہے، حالات کے لحاظ سے بھی یکسانیت نہیں ہے. یہاں اگر بچپنا ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، تو بھی خوشیاں ہیں، غم ہیں، یہ چیزیں بھی صحت اور بیماری کے لحاظ سے بھی ہر اعتبار سے متغیر ہے انسان.
اللہ الذی خلقکم من ضعف من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر.
اس میں اسی آیت میں انسان کے متغیر ہونے کا ذکر ہے کہ خدا وہ ہے کہ جس نے انسان کو ضعیف حالت میں خلق کیا، پھر اس ضعیف سے طاقتور بنا دیا، پھر طاقتور سے ضعیف بنا دیا، پھر اس کے بعد بڑھاپے کی طرف گئے اور مر گیا.
بلازم میگن مادری به فرزندش گفت درشتی میکرد، او مگر کردی فراموش کردی که درشتی میکنی؟ کودکی تو میگه فراموش کردی که درشتی میکنی؟
کہ کسی ماں نے اپنے بچے سے جب وہ سختی کر رہا تھا کبھی کہا کہ مگر تم بھول گئے ہو کہ تمہاری حالت کیا تھی اور اب جب اس حالت میں آئے ہو تو سختی کرتے ہو.
مادر پہ بچہ کو چھٹا رہے تھے چنین گو پھی زاری بے فرزندخی چو دیدش پلنگ افکن و پیلتن گر از عهد خوردید یاد آمدی که نمی بی کودکان چنانه بود در آغوش من
سعدی نے اس کو واقعے کو شعر میں ذکر کیا ہے کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو کہ جب وہ پلنگ افکن طاقت یعنی چیتوں کو بھی چیر پھاڑنے کی قوت کی حالت میں تھا اور سختی کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم کتنے کمزور تھے کہ جب میرے دامن میں پڑے میری محبت نہ ہوتی اور میرا لطف تمہارے اوپر شامل حال نہ ہوتا تو تم اس حالت تک نہیں پہنچتے.
انسان
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. این تبدیلی ها هست برای اینکه امتحانتون کنه ببین کی احسن عمل نه اکثر عمل یادتون باشه.
اس آیت میں بھی سورہ ملک میں ارشاد ہوا ہے کہ جس وہ خدا وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون احسن عمل ہے. بس یہ متغیرات انسان کی زندگی میں اس لیے ہیں کہ یہ اسباب آزمائش ہیں.
اما عالم آخرت برخلاف عالم دنیا دوچار دگرگونی و تحول نیست.
عالم آخرت میں دگرگونی نہیں ہے،
پیری ندارد، جوانی ندارد، پیری ندارد،
تغیرات نہیں ہیں، نہ وہاں پر بچپنا ہے نہ وہاں پر بڑھاپا ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں.
اوضاع سب دائم، نعمت های دائم، عذاب هم دائم.
وہاں اگر نعمت ملے تو نعمت دائم،
نہ ولادت است تا بر عده افراد افزوده شود، نه مرگی است تا عده افراد کم شود.
وہاں ولادت بھی نہیں ہے کہ مردم شماری میں اضافہ ہو جائے، موت بھی نہیں ہے کہ انسانوں کی تعداد میں کمی واقع ہو جائے.
میخواب اینو وقت معنی کنم وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. دار آخرت حیات محض، خوب گوش کنید،
آخرت کا گھر وہ گھر ہے کہ جہاں پر زندگی ہے، زندگی ہی زندگی.
حیات محض یعنی چه؟ یعنی حیاتی که دائم باقی است و دگرگونی ندارد. اینو یادتون
باشد، یعنی ایسی زندگی ہے که جو دائم ہے، باقی ہے، دگرگونی اس کے لیے نہیں، ہمیشہ ہے،
دستخوش فنا و تبدیل و تغییر نمی شود.
جہاں حالات بدلتے ہیں، بری حالت سے اچھی حالت ہو گئی، فقیری تھی امیری آگئی، بدحالی تھی اچھی حالی حالت میں آگئی.
یا تو باشه وقتی میرسید به جایی این آیه رو میخونید بناش یادتون میاد وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یعنی در حیات سرمدی اون عالم هیچ تحویل و تحول و تغییر و تغییر نیست.
اس عالم کی جو سرمدی حیات ہے اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہے.
خود این معنی میکنی برای خیلی سخت ہے.
لہی الحیوان، اس حیوان کا ترجمہ کیا وہ حیات سرمدی کی جس میں کوئی تغیر اور تحول نہیں ہے.
خود این معنی رو میکنی؟
یہ معنی ہم نے کہاں سے کیا؟
راغب در مفرداتش میگوید.
راغب ایک لغت شناس ہے، ان کی کتاب مفردات راغب، اس میں لکھا ہے
ان الحیوان الحقیقی السرمدی الذی لا یفنا.
حیوان اس حیات سرمدی کو کہتے ہیں کہ جس کے لئے کوئی فنا نہیں ہے.
لا ما یبغا مدہ ثم یفنا،
ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصے تک باقی رہے پھر فانی ہو جائے، نہ اسے حیوان نہیں کہتے.
اولا قیدو نے روایت از حضرت ابی جعفر صاحب مولادے پہ بھی نہیں یا عجباً کل العجب، یا عجباً کل العجب، مصدق بدار الحیوان وی خویس آل دار الغروب.
وای بابا مهره میکنید، این هر رو میزنید، میگید معتقدم هستیم، قبولم داریم، اما یس آل دار الغروب.
امام جعفر صادق علیه السلام فرماتے ہیں کہ امام باقر سے حضرت ابی جعفر سے پانچو امام سے روایت ہے کہ تعجب ہے اس انسان پر کہ جو اس آیت کو پڑھتا ہے، اعتقاد سے رکھتا ہے کہ وہاں کی زندگی سرمدی ہے، لا یتغیر ہے، جانتا بھی ہے، جبکہ تلاش اس زندگی کے لیے کرنی چاہیے، لیکن تلاش اس زندگی کے لیے کرتا ہے جو فانی ہے.
پس تا به حال چهار تا فرق بین مقررات و ضوابط تکوین بین این عالم و اون عالم رو گفتیم. فرقهای دیگر هم هست که انشاءالله ممکنه دیگه نگیم، ولی چون چیزای خوبیش از هفته آینده بگیم.
عالم طبیعت میں اور عالم آخرت میں کیا فرق ہے نظام کے اعتبار سے، تکوین کے اعتبار سے، ان فرقوں کو بیان فرما رہے تھے. آج چار فرق بیان ہوئے، کچھ اور فرق بھی ہیں، ان کو آپ نے پہلے فرمایا شاید ہم ذکر نہ کریں، پھر فرمایا کہ نہیں کچھ فائدے بھی ہیں لہذا ذکر کرنا بھی چاہیے.
مسئلہ حیات جہنم، این مسئلہ حضور چانسون خود درخت طوبا که چه وضعیتی در بهشت هست، اینو باید بگیم که ببینید چه خبره.
چون فائدہ مند باتیں ہیں، جہنم میں زندگی آپ کے اندر اور درخت توبہ جو بہشت میں ہیں، تو ان کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے.
جہنم سخنگو نداره، خودش سخنگو.
جہنم کے لیے کوئی سپیکر نہیں، خود سپیک کرتا ہے، جہنم خود بولتا ہے.
صلی اللہ علیہ محمد و آلہ و سلم.
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.